اتوار 15 نومبر، سہربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پیرس میں استعمال ہونے والی ایک اور کار اسلحہ سمیت برآمد. شہر کا ماحول سوگوار. بعض شہری حملوں کے 2 روز بعد بھی خوف زدہ ہیں. ایک شہری نے کہا،
سپاہی مارتا ہے اسی ٹائم تو ہم لوگ بہت ڈرتا ہے، ابھی بھی ڈر نہیں گیا، ابھی بھی بیمار ہو گیا، 2-3 دن ہو گیا، ڈر لگتا ہے بہت.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. فرانس میں آج اقوامی سطح پر سوگ کا دوسرا دن ہے. اس موقع پر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ان حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں آج بھی سڑکوں پر نکلی ہے. اس موقع پر ملکی سطح پر سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہیں. نازیہ گلزار.
لوگوں کی ایک بڑی تعداد نوٹر ڈیم چرچ میں اکٹھی ہو رہی ہے، جہاں خصوصی عبادت کی جائے گی. فرانس کے وزیر اعظم مینیل والز نے لوگوں کے تعزیتی جلوس میں شرکت کی ہے اور کہا ہے کہ دارالحکومت پیرس میں جمعے کی شب ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے 20 سے 30 افراد ایسے ہیں جن کی شناخت ابھی باقی ہے. اس حملے میں حکام نے اب تک 129 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. 350 سے زیادہ افراد زخمی بتائے جاتے ہیں، جن میں سے 99 افراد کی حالت تشویشناک ہے.
دوسری طرف فرانسیسی تفتیش کاروں نے جمعے کی شب پیرس میں کیے جانے والے حملوں میں شامل ایک حملہ آور کی شناخت کر لی ہے، جس کی عمر 29 سال بتائی گئی ہے. ایک اور حملہ آور کے بارے میں یورپین کونسل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مصری باشندہ تھا جو یونان کے راستے پچھلے ہفتے یورپ داخل ہوا تھا. تاہم فرانسیسی حکام نے اس کی تصدیق ابھی نہیں کی، لیکن فرانسیسی حکام نے 2 گاڑیاں قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے جو ان کے مطابق ان حملوں میں استعمال ہوئی. عبید ملک.
فرانسیسی حکام نے جمعے کی رات دارالحکومت پیرس میں ہونے والے حملوں میں استعمال ہونے والی ایک اور گاڑی کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کالے رنگ کی سیٹ گاڑی شہر کے نواحی علاقے میں کھڑی ملی، جس میں ہتھیار بھی رکھے تھے. اس سے قبل گزشتہ روز بیلجیم سے کرائے پر لی گئی ایک واکس ویگن گاڑی کنسرٹ ہال کے نزدیک کھڑی ملی تھی. برسلز میں حکام نے 3 افراد کو ان حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا ہے. فرانسیسی حکام نے 7 حملہ آوروں میں سے ایک کی شناخت کرتے ہوئے اس کا نام عمر اسماعیل مصطفی بتایا ہے. یہ شخص ایک فرانسیسی شہری ہے اور اس کا نام پہلے ہی حکام کے پاس اسلامی شدت پسند کے طور پر درج ہے. پولیس اس کے رشتہ داروں اور دوستوں سے تفتیش کر رہی ہے.
اس سے پہلے فرانسیسی وزیراعظم مینول والز نے اسے کہا ہے کہ فرانس کو ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ جنگ کا سامنا ہے اور وہ ہر محاذ پر فتح یاب ہوگا. فرانسیسی وزیراعظم نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ واضح کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف فرانسیسی حملے جاری رہیں گے. ادھر ترکی میں G20 اجلاس کے موقع پر 20 عالمی طاقتوں نے فرانس میں حملوں کے بعد صورتحال کے پیش نظر زمینی اور فضائی سرحدی نگرانی میں اضافے پر اتفاق کیا ہے. اس موقع پر موجود امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ فرانس پر حملہ کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے امریکہ فرانس کی بھرپور مدد کے لیے تیار ہے. حمیرہ کمل.
امریکی صدر اپنے ترک ہم منصب کے ہمراہ خطاب کر رہے تھے. مسٹر اوباما نے کہا ہے کہ فرانس میں لوگوں کی ہلاکتیں ایک ایسے نظریے کی بنیاد پر کی گئی ہیں جسے توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ حملہ پوری دنیا کی تہذیب پر ہے. مسٹر اردوغان کا کہنا ہے کہ انہوں نے باراک اوباما کے ساتھ نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کا جائزہ لیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عالمی رہنما دہشت گردی کے خلاف ایک سخت اور مضبوط پیغام بھیجیں گے.
یورپین کمیشن کے صدر جین کلاڈ جنکر کا کہنا ہے کہ پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد تارکین وطن کے لیے بنائی گئی یورپی پالیسی میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. ترکی میں G20 اجلاس میں شریک مسٹر جنکر نے کہا کہ اس حملے میں ملوث افراد مجرم ہیں، مہاجر نہیں ہیں. میانمار کے صدر تھینسین نے وعدہ کیا ہے کہ عام انتخابات میں فتح حاصل کرنے والی جمہوریت پسند رہنما آنگ سان سوچی کی جماعت کو اقتدار کی منتقلی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تھینسین نے یہ بات سیاسی جماعتوں کے ایک اجلاس میں رنگون میں کہی ہے. میانمار میں 25 سال بعد ہونے والے انتخابات میں فوج کی حمایت یافتہ جماعت کو آنگ سان سوچی کی جماعت نے بھاری ووٹوں سے شکست دی ہے. ترکی نے چین کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے مطابق اسے چین سے $اربوں مالیت کے فضائی نگرانی کے نظام کو خریدنا تھا. اس معاہدے پر کچھ اصلاحات کے ساتھ سن 2013 میں اتفاق ہوا تھا، تاہم اب اس پر مغربی طاقتوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے. مغربی ملکوں نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ چینی ٹیکنالوجی نیٹو سسٹمز کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، لہذا اس کا استعمال مؤثر نہیں ہو سکتا. لبنانی حکام نے 9 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے، جن پر شبہ ہے کہ وہ جمعرات کو بیروت میں ہونے والے بم حملوں میں ملوث تھے. ان حملوں میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. حراست میں لیے گئے 9 افراد میں سے 7 لوگ مصری باشندے بتائے گئے ہیں، باقی 2 افراد لبنانی ہیں. نام نہاد دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. مصر میں پولیس نے کہا ہے کہ انہیں 15 افراد کی لاشیں ملی ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ سینائی کے علاقے میں انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے. یہ افریقی باشندے ہیں. پولیس کے مطابق یہ افراد علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا. ایسے ہی 8 اور افراد زخمی حالت میں ملے ہیں. تاحال حکام کو یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے. یہ حملہ رفاح کے علاقے میں ہوا ہے جہاں نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف حکومتی افواج کی کارروائی کے باعث علاقے میں خاصی کشیدگی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پروگرام کا بڑا موضوع فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جمعے کو ہونے والے حملے اور ان کے بعد ابھرنے والی صورتحال ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فرانسیسی پولیس نے کہا ہے کہ اس نے پیرس میں ایک لاوارث کار برامد کی ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ جمعے کی رات کو ہونے والے حملوں میں استعمال کی گئی تھی. کار سے اسلحہ بھی ملا ہے. جبکہ پولیس نے ایک حملہ آور کو عمر اسماعیل مصطفی کے نام سے شناخت کر لیا ہے جو فرانس ہی کے شہری ہیں. اس کے علاوہ ان حملوں کے سلسلے میں 7 افراد کو بیلجیم سے بھی حراست میں لیا گیا ہے. 6 مقامات پر کیے گئے ان حملوں میں کم سے کم 129 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ادھر ترکی میں G20 ممالک کے اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے جس میں پیرس کی صورتحال سمیت مختلف امور زیر بحث آئیں گے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں نازیہ گلزار سے.
فرانسیسی حکام نے جمعے کی رات دارالحکومت پیرس میں ہونے والے حملوں میں ملوث ایک اور گاڑی کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کالے رنگ کی سیٹ گاڑی شہر کے نواحی علاقے میں کھڑی ملی جس میں ہتھیار بھی رکھے تھے. اس سے قبل گزشتہ روز بیلجیم سے کرائے پر لی گئی ایک واکس ویگن گاڑی کوہال کے نزدیک کھڑی ملی تھی. فرانسیسی حکام نے 7 حملہ آوروں میں سے ایک کی شناخت عمر اسماعیل مصطفی بتایا ہے. یہ شخص ایک فرانسیسی شہری ہے اور اس کا نام پہلے ہی حکام کے پاس اسلامی شدت پسند کے طور پر درج ہے. بتایا گیا ہے کہ اس حملہ آور کی عمر 29 سال تھی اور ریکارڈ کے مطابق وہ انتہا پسند تھا. پولیس اس کے رشتہ داروں اور دوستوں سے تفتیش کر رہی ہے. فرانسیسی وزیر اعظم مینیئر والز نے متاثرہ خاندانوں سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے. ان کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ کسی کے لیے بھی انہیں تسلی دینا مشکل ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی. اس سے قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فرانس کو ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ جنگ کا سامنا ہے اور وہ ہر محاذ پر فتح یاب ہوگا. انہوں نے واضح کیا کہ دولت اسلامیہ کے خلاف فرانسیسی حملے جاری رہیں گے. دوسری جانب ترکی میں G20 اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے. اس موقع پر موجود امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ فرانس پر حملہ کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے امریکہ فرانس کی بھرپور مدد کے لیے تیار ہے.
As was true with the terrible attacks that took place in Ankara.
انقرہ میں معصوم لوگوں کی ہلاکتیں دردناک ہیں اور فرانس میں معصوم لوگوں کو ایک ایسے نظریے کو بنیاد بنا کر ہلاک کیا جا رہا ہے جسے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا. فرانس اور شام پر حملے پوری مہذب دنیا پر حملے ہیں اور ہم سب نے مسٹر فرانسوا اولاند اور فرانس کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ ہم اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
bringing them to justice.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے براک اوباما کے ہمراہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ عالمی رہنما دہشت گردی کے خلاف سخت اور مضبوط پیغام بھیجیں گے.
کولیکٹیو پیر ٹیروریزم انلائشیلا کرش کرش
پوری دنیا دہشت گردی کا سامنا کر رہی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب, نسل, قوم یا ملک نہیں. جو کچھ ہم نے پیرس, انکرا اور دیار بکر میں ہوتے ہوئے دیکھا اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے.
اجلاس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ حالات پر قابو پانے کے لیے تمام ملکوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے.
I will stress to world leaders that our میں عالمی رہنماؤں پر زور دوں گا کہ ہمیں قاعدے قانون اور انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے اپنے رد عمل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم صرف اس آگ کو ہوا دیں گے جس کو ہم بجھانا چاہتے ہیں۔
فرانس میں آج قومی سطح پر سوگ کا دوسرا دن ہے۔ جمعے کو ہونے والے حملوں میں حکام نے 129 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ 350 سے زیادہ افراد زخمی بتائے جاتے ہیں، جن میں سے 99 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ ہمارے ساتھی جاوید سومرو اس وقت پیرس میں ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل میں نے ان سے پوچھا کہ پیرس حملوں کو 2 روز ہو گئے ہیں، انہوں نے کیا دیکھا، لوگوں نے ان سے کیا کہا اور ماحول کیسا ہے؟
دیکھیں، آج صبح سے میں نے ان سارے جگہوں پہ جا کے صورتحال دیکھی جہاں پر یہ حملے ہوئے ہیں۔ 3-4 ریسٹورینٹس ہیں جو کہ بالکل پیرس شہر کے قلب میں واقع ہیں، بالکل مرکز میں واقع ہیں، اور ایک جو ہے وہاں پہ تھیٹر ہے جس میں کانسرٹ ہو رہا تھا اور جو یہ اس حملے کا نشانہ بنا۔ تو ہر جگہ پر صورتحال کافی گمبھیر تھی اور لوگ اداس تھے، ظاہر ہے۔ وہاں پر لوگوں کی قطاریں تھیں جو پھول رکھ رہے تھے اور اپنے تاثرات وہاں پر رکھی ہوئی کتابوں اور کارڈز پر لکھ رہے تھے۔ تو ایک طرح سے سومبر ماحول تھا، ایک طرح سے دکھ تھا اور لوگوں میں غم تھا، لیکن ایک چیز بڑی واضح تھی کہ انہوں نے، یہاں کے پیرس کے لوگوں نے، اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ طے کیا ہوا ہے کہ زندگی گزارنی ہے اور بھرپور گزارنی ہے۔ اور ان کی جو ایک سب سے بڑا نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نہیں ڈرتے، آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ انہوں نے ڈرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں رواں دواں ہیں۔
تو گویا ان کے حوصلے بلند ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ فرانس کے لوگ مجموعی طور پر، جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان حملوں کے بارے میں، جنہوں نے ان کی ذمہ داری قبول کی ہے، ان کے بارے میں کس طرح کا تاثر مل رہا ہے؟
دیکھیں، یہاں پر میں نے 2-4 لوگوں سے بات کی صبح میں، ہر جگہ پر جہاں جہاں میں گیا وہاں میں فرانسیسیوں سے بھی ملا، ان سے میں نے بات کی۔ اور فرانس کے جو مسلمان ہیں، جو کہ زیادہ تر الجزائر سے، جن کا تعلق الجیریا سے اور دوسرے عرب ممالک سے زیادہ تر لوگ ہیں، اور کچھ بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ سے بھی ہیں، تو ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جی، یہ جو دہشت گرد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فرانس کی جو قومیت ہے اس میں ایک تقسیم پیدا ہو، اور لوگ اور جو مختلف کمیونٹیز ہیں ان میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو درست ہے کہ ایک طرح سے تھوڑی سی فریکشن اور تھوڑی سی ایک دوسرے میں تناؤ تو کمیونٹیز میں ضرور پیدا ہوا ہے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو روایات ہیں، خاص طور پہ سیکولر روایات، وہ اتنی مضبوط ہیں کہ لوگ کسی بہت بڑے تصادم کا خدشہ ظاہر نہیں کر رہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اکا دکا واقعات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے چارلی ایپٹو پہ آپ نے دیکھا تھا کہ حملوں کے بعد پورے فرانس کی ساری کمیونٹیز متحد تھیں، اب بھی لوگوں کا خیال اور خواہش یہ ہے کہ لوگ متحد رہیں گے اور شدت پسندوں کی جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہونے دیں گے۔ اور عمر آفیدی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر کئی جو ریسٹورنٹس تھے اور کئی جو جگہیں تھیں جہاں پہ یہ حملے ہوئے ہیں، وہاں پر مسلمانوں نے اور مسلمان ملازمین نے کئی فرانسیسی لوگوں کو بچایا ہے۔ اور ایک واقعہ تو بہت ٹی وی پر بھی سامنے آیا کہ ایک فرانسیسی شخص نے، جو کہ مسلمان تھا، اس نے 2-3 زخمی لڑکیوں کو وہ فوراً اٹھا کے لے گیا اور نیچے بیسمنٹ میں ان کو پناہ دی اور ان کی زندگیاں بچ گئیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹیڈیم ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے باہر جو خودکش حملہ آور تھا، اس کو روکنے کی کوشش کرنے والا ایک شخص، وہ بھی مسلمان تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو کمیونٹیز ہیں وہ اتنی ساتھ رہتی ہیں اور اتنی ملی ہوئی ہیں کہ یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ مسلمان اگر ہوگا تو وہ کس طرف کی سوچ رکھتا ہوگا۔ زیادہ تر لوگ، ظاہر ہے، وہ اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔
اچھا، یہ تو آپ نے ایک مجموعی صورتحال بیان کی، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ایک قابل ذکر تعداد مسلمانوں کی ہے جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کوئی مدافعانہ قسم کا رویہ نہیں جنم لے رہا؟
میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پر ہے تھوڑا سا مدافعانہ رویہ لوگوں میں، اور خاص طور پر مسلمان میں نے دیکھے اور بات کی تو انہوں نے خدشے، ڈر اور خوف کا ضرور اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح کے واقعات جو ان کے مذہب کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، وہ چاہے فرانس میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، نہ صرف یہ کہ وہ ان کے مذہب کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، لیکن کمیونٹی کے لیے اور اور اس پوری مسلمان برادری کے لیے بھی خفت کی وجہ بن رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا فرانس میں یورپ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اسی ملک میں رہتی ہے, اور ظاہر ہے کہ فرانسیسی مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ان کو نوکریوں میں اور ان کو باقی مواقعوں میں پیچھے رکھا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا رد عمل یا اس کا جواب شدت پسندی نہیں ہے بلکہ زیادہ جمہوریت اور زیادہ حقوق میں بنا ہے.
پیرس سے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ یہ تھے ہمارے ساتھی جاوید سومرو. پیرس میں ایک ریستوران کو بھی حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. جاوید سومرو نے اس ریستوران کے ایک ملازم مونی داس سے بات کی جو حملے کے وقت وہیں تھے. مونی داس نے انہیں بتایا
جن ریسٹورنٹس پر حملہ ہوا ہے ان میں سے ایک کمبوڈین ریسٹورنٹ ہے, لیکن ان کے جو مالک ہیں وہ جنوبی ایشیائی ساؤتھ ایشین لگتے ہیں. وہ میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں. پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں.
مونی داس.
اچھا مونی داس جی, آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور کیا ہوا تھا ذرا بتائیں.
میں تو ادھر سے کام کیا, اس ٹائم سے وہ سنترا سے آیا نا, اندر سے گلی مارتا ہے. اس ٹائم میں کچن میں کام کرنے کا, بہت گلی مارتا ہے اس ٹائم, بہت آدمی مرتا ہے. ہم لوگ بھی ہے وہ نیچے انڈر گراؤنڈ میں گیا, ہم لوگ نہیں مرتا ہے. پھر باہر میں آتے بہت آدمی مرا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ.
تو آپ نے کیا کیا, آپ ایک تو بیسمنٹ میں گئے بتا رہے ہیں, اس وقت آپ کچن میں کام کر رہے تھے, اس کے بعد
ایسے ٹائم ہم لوگ نیچے سو گیا, اس کے لیے ہم لوگ نہیں مر گیا.
اس لیے آپ بچ گئے کیونکہ آپ نیچے سو گئے.
بس کے لیے ہم لوگ پانچ آدمی.
اچھا پانچ تھے, اور لیکن باقی سارے لوگوں کو مار دیا وہاں پہ یا کچھ؟
باقی سارے لوگ کو تھوڑا ابھی ہاسپٹل میں ہے اور زندہ بھی ہے, اور آٹھ دس آدمی مر گیا ادھر سے. ہم لوگ دیکھے ادھر آدمی لوگ مر گئے.
تو جب یہ حملہ ہوا تو انہوں نے کوئی جو اٹیکرز تھے جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے کیا کہا؟ کوئی نعرے لگا رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟
نہیں وہ بھی نہیں دیکھتے ہم لوگ, وہ اندر سے نا ہم لوگ, وہ لوگ آتا ہے آنے کے بعد وہ ڈائریکٹ وہ فائر مارتا ہے. بس فائر مارتا ہے, ایسے ٹائم تو ہم لوگ بہت ڈرتا ہے. ابھی بھی ڈر نہیں گیا, ابھی بھی بیمار ہو گیا, دو تین دن ہو گیا ڈر لگتا ہے بہت. تو اندر سے پورا پورا نہیں دیکھا.
تو یہ لوگوں کو پر گولیاں چلا کر وہ بھاگ گئے یا وہ یہاں موجود رہے؟
ادھر سے بھاگ گیا.
وہ کیسے تھے؟ وہ پیدل تھے, گاڑیوں پہ تھے, موٹر سائیکل پہ تھے, کس چیز پہ تھے؟
وہ گاڑی میں آیا. ادھر سے پہلا باہر مارتا ہے ایک آدمی کو گاڑی میں, وہ لوگ کو بعد میں وہ یہ دو ریسٹورینٹ میں حملہ کیا.
تو ان حملوں پر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ ہوئے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا آپ پہ؟ جیسے مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہیں یا انڈیا سے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی زندگی میں یہاں پہ تکلیف ہوگی؟
میرا تو تبلیغ ہو گیا نا, وہ تو ڈر لگتا ہے بھائی.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کیوں حملہ کیا ہے, ان کے ذہن میں کیا ہوگا؟
اس میں تو کچھ نہیں بھائی, اس میں تو میرا بھی معلوم نہیں, کچھ معلوم بھی نہیں. کام کرتا ہے ایسے نو بجے کا ٹائم, ایسے ایف آئی آر ہوتا ہے. کوئی مشکل بھی نہیں ادھر, کوئی یہ نہیں ہے.
تو جنہوں نے حملہ کیا ان کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں, وہ کیسے لوگ تھے؟
مجھے معلوم نہیں, وہ تو ڈر لگتا ہے. ایسے ٹائم وہ نیچے سو گیا, وہ کچھ معلوم نہیں پڑتا ہے.
تو پولیس نے آپ سے بات بات کی ہے؟
نہ پولیس نے, پولیس والا نہیں بات کیا. ہم لوگ کو یہ آنے کے بعد ایک گھنٹہ کے بعد گھر میں گیا, ڈر لگتا ہے اس کے لیے ہم لوگ گھر میں گیا.
پیرس میں ایک ریسٹوران کے ملازم مونی داس ہمارے ساتھی جاوید سومرو کو حملے کی رداد سنا رہے تھے. پیرس حملوں نے ذہن میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے, مثلاً تیر تفنگ سے لیس یورپ کے لیے دولت اسلامیہ کیوں اور کیسے خطرہ بنی, اور کیا یورپی شہریوں پر حملوں سے یہاں کے باشندوں اور مسلم برادری کے درمیان خلیج بڑھے گی. اسی نوع کے اور بھی کئی سوالات پر میں نے بات کی لندن میں مقیم تجزیہ نگار اور یورپ میں شدت پسندی پر کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلال زئی سے, اور پہلے پوچھا کہ پیرس حملوں کے بعد دولت اسلامیہ یورپ کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن کر ابھری ہے. ان کا جواب تھا,
دولت اسلامیہ ایک طاقتور تنظیم بن چکی ہے, اس کی ممبرز کی تعداد 1,60,000 سے زیادہ ہے, ان میں پروفیشنل لوگ ہیں اور وہ کسی بھی ملک میں کاروائیاں کر سکتے ہیں, اور یورپ کے مختلف ملکوں میں ان کی مختلف ایکسٹریمسٹ اور فرقہ وارانہ تنظیموں سے تعلقات ہیں.
تو اگر اتنی طاقتور تنظیم بن چکی ہے وہ, تو یورپ میں اس خطرے سے آگاہی ہے, یورپ کو معلوم ہے اس کے اس طاقت کے بارے میں؟
یورپ کو بالکل معلوم ہے, مگر یورپ نے غلط اندازہ لگایا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جیسے طالبان ہے, کہ صرف افغانستان میں بیس ہے, مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ پوری یورپ اور مڈل ایسٹ اور ایشیا کے لوگ اس میں آ گئے ہیں.
تو موسیٰ خان جلالزئی صاحب, یہ بتائیے کہ اگر اندازہ صحیح لگاتے اس کی طاقت کا, تو کیا یورپ میں اس سے نمٹنے کے لیے تیاری اور صلاحیت ہے؟
یورپ میں بالکل بالکل ہے, یورپ کے پاس پروفیشنل ادارے ہیں, پروفیشنل انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, پروفیشنل پولیس ہے, اور وہ پہلے تو یورپین ملکوں کے اندر جو ایکسٹریمسٹ تنظیمیں ہیں ان کا سرویلنس ان پہ بڑھاتے, سرحدوں کو بڑے ٹائٹ کر لیتے تاکہ یہ لوگ وہاں چلے نہ جائیں. 200-300 بندے فرانس کے یا 1000 بندے برطانیہ کے اور اسی طرح دوسرے یورپین ملکوں کے, یہ لوگ بڑی آزادانہ طریقے سے وہاں جا رہے تھے, تو یہاں کے پولیس اور یہاں کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کوئی خاص نوٹس ہی نہیں لیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یورپین ممالک مل کر ایک مشترکہ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ داعش کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے تو میرے خیال میں اس بات کی نوبت نہ آتی.
مغرب ظاہر ہے کہ نیٹو, پھر اس اتحاد کے بھی کئی اور اتحادی ہیں جو نیٹو کے ممبر نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ہیں, اس کے باوجود شدت پسندی قابو میں نہیں آ رہی. افغانستان میں بھی جنگ ہوئی, عراق میں بھی جنگ ہوئی, اب شام میں بھی ہوئی, یہ سارا کچھ ہوا, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی.
بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیٹو تنظیم میں بھی بہت سے اختلافات ہیں اور ہر ملک کے اپنے خاص خاص مفادات ہیں. افغانستان میں آپ دیکھ لیے کہ کسی ملک نے 2000 فوجی بھیجے ہیں, کسی نے 10000 بھیجے ہیں, ایسے ملک بھی ہیں جن کے 30 فوجی ہیں, کسی کے 10 فوجی ہیں, کسی کے 5 ہیں, اور وہ کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. جنگ تو برطانیہ اور امریکہ اور جرمنی لڑ رہی ہے, باقی ممالک ویسے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو شکایت ہے کہ وہ امتیازات جو ہے امریکہ اور برطانیہ سارے لے رہے ہیں, باقی ممالک کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں کر رہی ہے. ایون مڈل ایسٹ میں بھی جو ہے نیٹو کے جو تنظیم ہے وہ خاص وہ مؤثر نہیں ہے. امریکہ اور برطانیہ اور کچھ حد تک فرانس جو ہے وہ داعش کے خلاف کاروائی کر رہی ہے. پھر افریقہ میں جو ہے فرانس کے مفادات ہیں, اس کی کالونیز ہیں, وہ بھی ان کے اپنے مفادات کے حوالے سے وہاں پہ آپریشنز کرتے ہیں. نیٹو کے دیگر ممبرز ممالک وہ اس پہ خاص دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. تو نیٹو کے اندر اختلافات کی وجہ سے جو ہے شدت پسندی پہ قابو نہیں پا سکے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مغربی فورسز, مغربی ممالک کے اندر صلاحیت ہے, وہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں, مگر وہ اس طرح کے حملوں کو روکنے یا شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ان کے مفادات ایک دوسرے سے فرق ہیں اور یکسوئی نہیں ہے.
بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ان میں یکسوئی نہیں ہے, ان کا ایک مشترکہ اسٹریٹجی نہیں ہے ان میں, اور اتفاق نہیں ہے, اور مفادات الگ الگ ہیں. جن ملکوں کی فوجی وہاں مرتی ہیں افغانستان میں یا مڈیلس یا دوسرے ملکوں میں, جب ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں ان ملکوں میں ان کا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یونینز ہیں ان کا پریشر ہے کہ آپ امریکہ کا ساتھ جو دے رہے ہیں تو اس سے یہاں کے داخلی امن و امان کے مسائل پیدا ہو رہی ہیں. اگر ان میں ایک مشترکہ اسٹریٹجی ہوتی یا کوآرڈینیشن ہوتی یا اتفاق ہوتا تو بڑے مؤثر طریقے سے ان کو ٹیکل کر سکتے تھے, کیونکہ یورپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, جدید سرویلنس سسٹم ہے, جدید انٹیلیجنس ایجنسی ہے. ان کے لیے داعش یا طالبان کو ٹیکل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
موسیٰ خان جلالی صاحب, جو شدت پسند ہیں وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں, خود کو وہ مسلمان کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہاں جو یورپ میں بہت سارے مسلمان ہیں اس سے ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حملوں کے بعد جو یہاں کے مقامی باشندے ہیں یورپی اور جو مسلمان ملکوں سے آ کے یہاں لوگ آباد ہوئے ہیں, ان کے درمیان خلیج فاصلہ بڑھے گا؟
دیکھیں, خلیج تو پہلے سے بڑی ہے. فرانس میں جو حملے ہوئے, ناروے میں جو ہوئے, اسپین میں جو دہشت گردی کی واقعات ہوئی, اور پھر افغانستان میں جو طالبان نے کچھ کیا, برطانیہ میں جو کچھ وہ ہوئی ہے, مگر یہ خلیج بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. مسلمان جن ملکوں میں رہتے ہیں ان ملکوں کی پولیس اور ایجنسیوں کے ساتھ جرائم میں کے روک تھام اور شدت پسندی کے ریکٹ روک تھام میں تعاون نہیں کر رہے ہیں, اور نہ وہ ان سوسائٹیوں میں جہاں جہاں رہتے ہیں انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں. ان کا ہوٹل بھی الگ ہے جہاں سے کھانا کھاتے ہیں, ان کا مسجد بھی الگ ہے, ان کا نصاب تعلیم بھی الگ ہے. مثال کے طور پر برطانیہ میں مسلمانوں کی 130 اسکول ہے, مگر وہ برٹش سلیبس جو ہے یا نصاب کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, انہوں نے اپنا نصاب بنایا ہے, اپنے ان کے مدرسے ہیں. تو ایسی چیزیں یہاں کی ایجنسیاں اور پولیس جو ہے نوٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا تعاون کیا, ان کو پناہ دیے, ان کو جگہ دی, ان کو آزادی دی ہے, مگر جواباً ان کا رد عمل کیا ہے.
یہ تھے تجزیہ نگار موسیٰ خان جلالزئی. یورپی کمیشن کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ پیرس حملوں کے بعد یورپ میں پناہ گزینوں کی قبولیت پر منفی رد عمل نہیں ہونا چاہیے. تفصیل عارف شمیم سے.
ترکی میں ہونے والے G20 اجلاس کے موقع پر ایک پریس کانفرنس میں کلاڈ ینکر نے کہا کہ ہمیں یورپ آنے والے مختلف قسم کے لوگوں کو ایک ہی درجے میں نہیں رکھنا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ پیرس حملوں میں ملوث شخص ایک مجرم ہے، نہ کہ کوئی مہاجر اور نہ ہی پناہ کا متلاشی. دوسری جانب امریکی صدر براک اوباما اور روسی صدر ولادیمیر پوتن سمیت کئی عالمی رہنما G20 اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی پہنچ گئے ہیں. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ پیرس میں ہونے والے حملے کے ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے فرانس کے ساتھ کھڑا ہے. ترکی کے صدر طیب اردوغان نے کہا کہ انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ ایک اتحاد میں رہ کر نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی پر آئندہ کیے جانے والے اقدام کا جائزہ لیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عالمی رہنماؤں کو شدت پسندی کے خلاف سخت اور مضبوط پیغام دینا چاہیے.
یہ تھے ہمارے ساتھی عارف شمیم. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میرا سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیل کی خبریں عظیم رفیع سے.
کرکٹ میں آل اسٹار سیریز کے فائنل T20 میچ میں وان واریئرز نے سچن بلاسٹرز کو 4 وکٹ سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز اپنے نام کر لی ہے. سچن بلاسٹرز تینوں T20 میچز میں سے کوئی بھی میچ جیتنے میں ناکام رہی. ادھر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل آج پرتھ میں کھیلا گیا. نیوزی لینڈ کی ٹیم نے آج کے کھیل میں 6 وکٹ کے نقصان پر 510 رنز اسکور کیے. آج کے میچ کی خاص بات نیوزی لینڈ کے بلے باز راس ٹیلر کی شاندار بیٹنگ رہی. انہوں نے 308 بولوں پر 238 رنز اسکور کیے اور ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ نیوزی لینڈ کی اس اننگ میں کین ولیمسن نے 166 رنز اسکور کیے. اس سے قبل آسٹریلیا کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں نیوزی لینڈ کو 559 رنز کا ہدف دیا تھا. نیوزی لینڈ کو آسٹریلیا کی پہلی اننگ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 49 رنز کی ضرورت ہے، جبکہ اس کی 4 وکٹس باقی ہیں. ادھر بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل آج بنگلور میں بارش کی وجہ سے روک دیا گیا. اس سے قبل کل بھارت نے جنوبی افریقہ کے خلاف کھیل کے اختتام تک بغیر کسی نقصان کے 80 رنز اسکور کیے تھے. بھارت کو جنوبی افریقہ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 134 رنز کی ضرورت ہے اور پہلی اننگ میں اس کی تمام وکٹس باقی ہیں. جنوبی افریقہ کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کو 214 رنز کا ہدف دیا تھا. 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں بھارت کو اب تک 1-0 کی برتری حاصل ہے. اور فرانس میں ٹورنامنٹ آرگنائزرز نے فٹ بال کے یورو کپ کے 2016 میں منعقد ہونے والے فائنل کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے منسوخ کرنے کی تجویز کی مخالفت کی ہے. آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ یورو 2016 میں بہترین سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے. واضح رہے کہ جمعہ کی شب کو فرانس کا حکومت پیرس بدترین دہشت گردی کا نشانہ بنا، جب شہر کے 6 مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے حملوں میں 129 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور گولف میں سویڈن سے تعلق رکھنے والے گولفر کرسٹوفر بروبیری نے شنگھائی میں BMW ماسٹرز میں میڈ ان یورپین ٹور ٹائٹل جیت لیا ہے.
کھیلوں کے احوال آپ نے عظیم رفیع سے سنا. پیرس حملوں کے مختلف پہلوؤں پر تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے، تصاویر اور ویڈیوز آپ کو ملیں گی bbcurdu.com پر، جبکہ سیربین میں آپ کے خط اور ان کے جواب آنے کو ہیں. لیکن اس وقت خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک.
فرانس میں جمعہ کی شب پیرس میں کیے جانے والے حملوں کے بعد آج قومی سطح پر سوگ کا دوسرا دن ہے. ملک میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہیں. فرانسیسی تفتیش کاروں نے ان حملوں میں ملوث ایک حملہ آور کی شناخت فرانسیسی شہری کے طور پر کی ہے، جبکہ 2 گاڑیاں قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے جو ان کے مطابق ان حملوں میں استعمال ہوئیں. ترکی میں جی ٹوینٹی اجلاس کے موقع پر 20 عالمی طاقتوں نے فرانس میں حملوں کے بعد صورتحال کے پیش نظر زمینی اور فضائی سرحدی نگرانی میں اضافے پر اتفاق کیا ہے. یورپین کمیشن کا کہنا ہے کہ پیرس حملوں کے بعد تارکین وطن کے لیے بنائی گئی یورپی پالیسی میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. میانمار کے صدر نے ملک میں جمہوری جماعت کی انتخابات میں کامیابی کے بعد وعدہ کیا ہے کہ اقتدار کی منتقلی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا. آج سیربین کا بڑا موضوع پیرس میں ہونے والے شدت پسندوں کے حملے، ان کے اسباب اور عواقب ہیں. اس موضوع سے متعلق تفصیلی مواد آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی مل سکتا ہے. اب سیربین کے دوسرے موضوعات. امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی طیاروں نے لیبیا میں دولت اسلامیہ کے ایک مرکزی رہنما کو نشانہ بنایا ہے اور ممکنہ طور پر وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی سے.
پینٹاگون نے سنیچر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ عراقی نژاد ابو نبیل، جو وسام نجم الزبیدی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، القاعدہ کے پرانے کارکن تھے. حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی جمعے کو درنا کے علاقے میں کی گئی، اور یہ اس امر کا اظہار ہے کہ امریکہ دولت اسلامیہ کے رہنماؤں کا ہر اس جگہ پر پیچھا کرے گا جہاں وہ سرگرم ہوں گے. خبرنساں اداروں نے امریکی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ابو نبیل اس حملے میں مارے جا چکے ہیں. پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک کک نے کہا ہے کہ نبیل کی موت لیبیا میں داعش کے لیے نئے کارکنوں کی بھرتی، نئے اڈوں کا قیام اور امریکی سرزمین پر حملوں جیسے اہداف کا حصول مزید مشکل بنا دے گی. ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کی منظوری جمعے کو پیرس میں ہونے والے شدت پسندوں کے حملوں سے قبل دی گئی تھی. خیال رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے لیبیا میں دولت اسلامیہ کے کسی شدت پسند کے خلاف کارروائی کی ہو. خبرساں ادارے رویٹرز نے ایک عینی شاہد کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی طیاروں نے درنا کے جنوب مشرقی علاقے فتیہ میں یہ حملہ کیا تھا.
یہ تھے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی جو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ کو سنا رہے تھے. پاکستان میں آج کل گورننس یا حکومت کی فعالیت زیر بحث ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گزشتہ رات حیدرآباد میں بار ایسوسی ایشن کے سالانہ عشائیے میں مہمان خصوصی تھے، جہاں انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے. تفصیل حیدرآباد سے علی حسن کی رپورٹ میں سنیے.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی حیدرآباد بار ایسوسی ایشن کے سالانہ عشائیے میں شریک تھے. عدالتوں میں مقدمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
یہاں ایک بیڈ گورننس کا ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے. جب تک ادارے اپنی اپنی ذمہ داری دیانتداری سے اور محنت سے اور ایمانداری سے پوری نہیں کریں گے، یہ مسائل اسی طرح عدالتوں میں آتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے. آج ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 75-80% مقدمے بازی خاص طور پہ سپیریئر کورٹس میں صرف اداروں کی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے ہے. اگر ادارے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ادا کرنے لگیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ مقدمے بازیاں لے کر آتے ہیں عدالتوں میں، ان کو عدالتوں میں آنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور عدالتوں سے خود بخود جو ایک کیسوں کا بوجھ ہے، بیک لاگ ہے، وہ ختم ہو جائے.
عدالتوں میں بھی مختلف مسائل، خاص طور پر بعض بدعنوانیوں کے خلاف اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس کہہ رہے تھے،
موجودہ آئین کی آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی تھی، تو سپیریئر جوڈیشری کوئی مقدس گائے ایسی نہیں ہے جہاں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کے خلاف قانون کا تقاضا بنتا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو یاد دہانی کرائی جائے کہ وہ اپنے فرائض منصبی پوری دیانتداری، جافشانی اور محنت سے ادا کرے.
گورننس کے معاملات پر پاکستان میں گزشتہ کئی ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور ایک بحث جاری ہے. چیف جسٹس نے جب حال ہی میں ایوان بالا یعنی سینٹ کے اراکین سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی گورننس پر گفتگو کی تھی. پاکستان میں کسی چیف جسٹس کا یہ اپنی نوعیت کا پہلا خطاب تھا. علی حسن، بی بی سی، حیدرآباد، سندھ.
اور اب ہفتہ وار انٹرویو جس میں فیفی ہارون کے مہمان ہیں فیشن ڈیزائنر عمر منصور. سنتے ہیں کہ وہ فن اور زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
پہلے پاکستانی ڈیزائنر ہیں جنہوں نے لنڈن فیشن ویک میں میرا خیال 2008 میں آپ نے پہلی دفعہ حصہ لیا تھا, اور اس کے بعد تقریباً ہر فیشن ویک جو لنڈن میں ہوتا ہے آپ وہاں اپنے ملبوسات جو ہیں ان کی نمائش کرتے ہیں. فیشن ویک میں ہی کیوں آپ کی یہ کنٹینیوڈ دلچسپی ہے
فیفی؟ ایک تو یہ کہ فیشن ویک کا جو پرپز ہے وہ صرف سیلز اورینٹیڈ نہیں ہے, میں تو کہوں گا کہ وہ ایک امیج پروجیکشن زیادہ ہوتا ہے کہ آپ پریس اور میڈیا اینڈ بائرز کو ایک ہی پلیٹ فارم سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور بہ نسبت اس کے کہ آپ انڈیویجولی ہر میگزین میں ایڈورٹیزمنٹ دیں, اپنی کلیکشن کے ریویوز یا انٹرویوز دیں, تو وہ فیشن ویک از اسپاٹ جہاں پہ جا کے ایسا پلیٹ فارم ہے.
مگر پھر دین یو ہیو ٹو شائن آن دیٹ پلیٹ فارم آلسو.
وہ میرے خیال میں وہی ایک سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہوتا ہے کہ ہر چھ مہینے بعد آپ نے کیسے شائن کرنا ہے, اور وہ بہت ایزی نہیں ہوتا, ایک اسٹریسفل فیز میرے خیال میں ہوتا ہے. آپ جب کلیکشن بنا رہے ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ میں صرف ریمپ پہ چلتی ماڈل ہی آ رہی ہوتی کہ وہ اس ڈریس میں کیسی لگے گی, کافی چیلنجنگ اسپیکٹ ہے.
پاکستان میں جب فیشن شوز ہوتے ہیں فیشن ویکس ہوتے ہیں وہ بہت تھیٹریکل ہوتے ہیں, اس میں ڈراما زیادہ ہوتا ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو الگ الگ ڈپینڈز, بٹ زیادہ تر جو فیشن ویک میں ہوتا ہے اٹس اے اسٹریٹ کیٹ واک, تو اس میں کپڑے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں میرا خیال.
میں اگری کروں گا اس چیز سے, کیونکہ ڈیزائنرز کی کوشش ہی ہوتی کہ میک اپ بہت بلینڈ ہوا ہو, ماڈلس کے نیوڈ لپس اور بیسک آئی میک اپ ہو, تاکہ ماڈل ان اٹسیلف نہ اٹریکشن لے پائے, وہ ایک ہینگر کی طرح ہی واک کرے کیریئر کی طرح, اور کپڑوں کے اوپر مین فوکس رہے.
اچھا, ماڈلز جو ہیں وہ ہینگرز بن جاتی ہیں. اور پاکستانی ڈیزائنرز جو ہیں وہ کیوں نہیں اس طرف آتے؟
کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کچھ اپنے کلوز ڈیزائنرز فرینڈ کو کہنے کی.
اچھا, آپ کمپٹیشن بڑھانا چاہتے ہیں کیا؟
مزہ نہیں آئے گا ویسے, آپ اکیلے کتنے کوئی ڈنگز کھیل سکتے ہیں, آف کورس اب آپ کا کمپیریزن ہوگا تو وائی ناٹ.
انٹرنیشنل فیشن میں انٹرسٹ نہیں ہے ان کا؟
یہاں پہ پاکستان فیشن ویک نام کے ایک ایونٹ ہوتا ہے.
ہاں وہ تو خیر ہوتا ہے,
فار سم ریزن وہ اس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے,
مگر اس کی آڈینس بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ زیادہ تر برٹش پاکستانی آڈینس ہوتی ہے, مگر فیشن ویک کی جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر یہاں کے جو بائرز ہیں, یا اٹس اے فیشن انٹرنیشنل فیشن آڈینس.
جی میں اس چیز سے اگری کروں گا, اور میں یہ چیز سمجھاتا بھی ان کو کہ اگر آپ انٹرنیشنل آڈینس کو ٹارگیٹ کریں, مے بی وہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے تالاب کی چھوٹی مچھلی بننا پسند نہیں کرتے لوگ, چھوٹے تالاب کی بڑی بہتر لگتا ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے. آن لائن ووگ میں آپ کی یہ کلیکشن فیچر ہوئی تھی.
بالکل, یہ پہلی دفعہ ہے.
مبارک ہو آپ کو.
بہت شکریہ جی. میرے لیے کافی بڑا یہ تھا کہ میں نے ووگ میں اشتہار دے کے نہیں اپنا برانڈ ڈالنا چاہوں گا, جب بھی چاہے ووگ خود سے فیچر کرے, میرے لیے ایک مائل اسٹون اچیو ہوا ہے, تھوڑا لیٹ صحیح لیکن
اٹس اے اسٹیپ فارورڈ. ظاہر ہے ہر کلیکشن تو سلیکٹ نہیں ہوتا.
جی بالکل بالکل.
آپ کی ڈیزائن فلاسفی کیا ہے؟ ویئر آر یو گیٹنگ یور انسپریشن فرام؟
فیفی چینج ہوتی ہے انسپریشن. ایک کلیکشن جو میں نے کی تھی وہ جارج سورات کی پینٹنگز پہ کی تھی, کیونکہ وہ فادر آف پوائنٹلزم سمجھے
جاتے ہیں. ایک شاید ماٹا ہاری کے اوپر بھی آپ نے کی تھی.
جی جی, پچھلی جو تھی وہ ماٹا ہاری پہ تھی. تو آپ ایک کریکٹر کو پک اپ کرتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں.
ماٹا ہاری ظاہر ہے از ون آف دی موسٹ فیمس اسپائیز ان ہسٹری. اسپائی جو ہے اس کے اوپر ایک کلیکشن بیس کرنا, تو بتائیے کچھ اس بارے میں.
ماٹا ہاری ایک اسٹائل آئیکن بھی تھی, وہ اپنے کپڑے جیولری خود ڈیزائن کروایا کرتی تھیں. پلس یہ کہ میں تھوڑا کنٹروورشل ٹاپکس پک کرتا ہوں ایز اے تھیم, کیونکہ اس میں ہمیشہ جو پری فیشن ویک آپ پریس ریلیز کرتے ہیں کہ اس تھیم کی کلیکشن آ رہی ہے, اس سے جو آپ سمجھ لیں پریس بائر میڈیا ہے وہ تھوڑا سا آئی برو ریز ہو جاتی ہے, اور یہ کیا کرنے جا رہا ہے کہ اس کا شو مس نہیں کرنا, یہ اٹینڈ کرنا ہے.
پاکستان سے کبھی انسپریشن آپ کو ملا ہے جو آپ کی کلیکشنز ہیں یا نہیں اب تک؟
میرا خیال ہے جو میرا سگنیچر سٹائل ہے جس کے اندر ہلکا سا امبرائڈری یا جو چار پائی ویو کپڑے کی بنانا باڈیز وغیرہ کی, وہ میں ہر کلیکشن میں کوشش کرتا ہوں.
یہ کام پاکستان میں ہوتا ہے یا یہاں؟
جو کڑھائی وہ پاکستان میں ہوتی ہے, تو وہ وہاں سے منگوا کے کڑھائی یہاں پہ پھر اٹیچ کی جاتی ہے.
آپ جو سٹائلز جو ڈیزائن کرتے ہیں وہ پیورلی ویسٹرن ہیں؟
جی, کٹس پیورلی ویسٹرن ہیں, لیکن جو میرا سگنیچر سٹائل, میری آئیڈینٹیٹی ہے, میں ایک پاکستانی ہوں. جس طرح ایک پاکستانی آپ کو یہ کڑھائی دے سکتا ہے وہ آپ کوئی نہیں دے سکتا.
ہاں, ہماری کڑھائی تو خیر بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. آپ پیدا ہوئے تھے فیصلہ آباد میں, آپ کے والد جو ہیں میرا خیال ٹیکسٹائل فیکٹری تھی ان کی فیصلہ آباد سے, لندن تک کا جو راستہ ہے یہ کیسے طے کیا؟
ایمریٹس ایئر لائن پہ جی، فیصل آباد سے جب میں نے اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی، پھر میں لاہور آیا تھا، اور لاہور سے میں نے اپنا انڈر گریڈ اور ماسٹرز کیے پہلے. ایکچولی والد صاحب کی شرط یہ تھی کہ چاہے این سی اے جاؤ چاہے فیشن انسٹیٹیوٹ اسکول، میک شیور کہ پہلے ایک بزنس کی ڈگری ہونی ضروری ہے. بچپن سے مجھے بتایا جاتا تھا کہ میں چاہے کوئی کام کروں، یہ پسند کا کروں یا فیملی بزنس کو آگے لے کے چلوں، وہ ہوگا ایک بزنس ہی، اس میں سے مجھے بزنس اسپیکٹ دیکھ کے چلنا ہوگا.
تو فیشن کو بزنس سمجھتے ہیں آپ؟
فیشن بزنس ہی ہے، آرٹ نہیں ہے. یہ فیشن ایک چیز بنتی ہی تب ہے جب وہ ماسز میں ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. اور
مگر کچھ اور بھی تو ہوتا ہے.
ہاں جی، کچھ اور جو ہے وہ ایک لمیٹڈ اور وہ ٹائم لیس میں آ جاتا ہے، وہ کلاسز تک ہی رہتا ہے. جبکہ آپ نے اگر ایک چیز کو پورا ایک ایرا کا فیشن بنانا ہے تو وہ ریڈی ٹو ویئر میں ہی میں سمجھتا ہوں ہوتا ہے، ہائی اسٹریٹ افیکٹ کے ساتھ.
اگر آپ ہائی اسٹریٹ کا فیشن تو نہیں بناتے، جہاں تک میں نے آپ دیکھا ہے آپ زیادہ تر ایوننگ ویئر،
جی
فارمل ویئر جو ہوتی ہے،
جی جی جی،
وہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں.
بالکل، اب میں ریڈی ٹو ویئر میں برانچ آؤٹ کر رہا ہوں آہستہ آہستہ.
پاکستان میں آج کل کنٹروورسی بڑی چل رہی ہے ڈیزائنرز کے بارے میں، جو دوسرے ڈیزائنرز کا کام اٹھا کے اپنا کر کے پیش کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟
لیک آف کریٹیویٹی، اور سیکنڈلی میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیشن گریجویٹس ہیں وہ لیبلز نہیں اسٹارٹ کر رہے ایز اے ڈیزائنر، وہ موسٹلی رچ سوشلائز بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے نہ فیشن پڑھا ہے، ان کی زیادہ سوشل سرکل اور اسٹائلنگ سینس اچھی ہے.
مگر آپ یہ سوچیں گے کہ جب اتنے پکڑے جا رہے ہیں
جی
تو شاید کم کر دیں گے، مگر نہیں، وہی چلتا ہے.
اس کے اندر پاکستانی فیشن میڈیا کو تھوڑا سا مزید بولڈ ہونا پڑے گا، کافی حد تک بولڈ ہو گئے ہیں، بلاگنگ وغیرہ کر رہے ہیں.
اب بلاگرز تو میرا خیال کافی اس حد تک کہ وہ تصویریں ایک ساتھ لگا دیتے ہیں، پہلے نہیں ہوتا تھا مگر اب ہو رہا ہے
تھینکس ٹو سوشل میڈیا. میرے خیال میں کہ اب چیزیں ایزیلی ایکسیسیبل ہو گئی ہیں، لیکن اب چونکہ چیزیں آن لائن آ جاتی ہیں وہ پرنٹ والی بات نہیں. میں ڈرائیو ان میں بیٹھ کے ہوں یا میں اوکاڑا میں بیٹھا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں صرف لاگ ان کر کے کیا ہوا. پہلے چھوٹے شہروں تک تو بالکل بھی نہیں نا، یہ اربن کلچر ہی تھا فیشن ڈسکشن.
اچھا، پاکستان میں آپ کا کام کم دیکھا گیا؟
جو پاکستان کا ٹیسٹ ہے، جو فیشن فالوورز ہیں، ان کا فیشن سینس ہے، انٹلیکچوئل، وہ میرے حساب سے برطانیہ سے آگے ہے تھوڑا سا. ایکچولی
برطانیہ سے آگے ہے.
اب چونکہ ہمارے یہاں وہاں پہ اچھے ٹیلرز موجود ہیں، میرے خیال میں برے صغیر کے جو بیسٹ ٹیلرز ہیں وہ مائگریٹ کر کے اس طرف آ گئے تھے بارڈر کے. مجھے اکثر یہ میرے اکراس دا بارڈر فرینڈس کہتے ہیں کہ اچھے ٹیلرز اور اچھے کاریگر تو آپ لوگ لے گئے ہیں.
اچھا،
بہت کہا جاتا ہے وہ ہمارے اچھا کپڑا، اچھی پہچان اس کی اور پہننے کا سلیقہ، وہ چیز اس لیول کی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. بیسپوک ٹیلرنگ جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پسند کا سائز ڈیزائن کپڑا دے کے بنوائیں.
مگر وہ تو ٹیلرنگ ہوئی نا، فیشن اور ٹیلرنگ میں تھوڑا سا فرق تو ہے.
بالکل ہے، لیکن جب وہ خواتین ریڈی ٹو ویئر نہیں پسند کرتی لینا، اب تو کیٹ واکس آ گئی ہیں، پہلے تو فیشن
کیونکہ ریڈی ٹو ویئر زیادہ مہنگا ہے پاکستان میں،
اور اربن سینٹرز کے اندر ہی ریڈی ٹو ویئر کی مارکیٹ ہے. جو رورل یا چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ لوگ ریڈی ٹو ویئر نہیں خریدنا پسند کرتے، ان کی ہابی ہے کہ وہ کپڑا خریدتے ہیں پھر وہ لیتے.
مگر ایک پاکستان میں ابسیشن ہے نا فیشن ڈیزائنرز کے ساتھ بھی،
چونکہ وہاں پہ کپڑے کو سمجھنے کی سینس کی پیور فیبرک ہے، مین میڈ پولیسٹر مکسنگ ہے، کتنی مکسنگ ہے، کس لیول کا ہے، وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اس لیے فیشن سینس اگر میں نے پاکستان میں ریٹیل کرنا ہے تو مجھے وہاں پہ خود بہت آفر ہونا پڑے گا اس کے لیے اول، اور دوم یہ کہ وہاں کا سیٹ اپ جو ہونا چاہیے وہ وہاں کی کمپیٹیٹیو فیشن مارکیٹ جس طرح وہ بوم کر رہی ہے اس کے ساتھ ایٹ پار ہونا چاہیے اگر آگے جائیں.
تو بڑی مچھی بننے کی خواہش نہیں ہے آپ کی؟
کیونکہ میں تو تالاب کے اندر آنا ہی نہیں چاہتا.
اچھا، اب اس تالاب میں چھلانگ نہیں مارنا چاہتا.
میں جو کر رہا ہوں وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ مین اسٹریم سے ہٹ کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فیشن کی بیک ڈور انٹری، اٹس مور لائک دیٹ.
مشکل راستہ نہیں چنا آپ نے؟
میرے خیال میں میرے لیے تھوڑا آسان تھا یہ، فور می ایز کمپیئر ٹو می گھوم کر کے آتا اور چند پی آر کمپنیاں اور چند سوشلائٹس اور سیلیبریٹیز کو ہائر کرتا. تنویر جمشید ڈی جے صاحب نے 2002 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تب انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ڈیزائنرز ہیں وہ بیگ مارک کو کیٹر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ عام مڈل کلاس کی طرف نہیں نکل رہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں شلوار قمیض بھی چائنا سے سستی امپورٹ کرنی پڑے گی، وہاں پہ پیٹرن جائے گا اور وہ بنے گی شلوار قمیض اور عوامی سوٹ بن کے آئیں گے.
بٹ ہاؤ فار عمر ڈو یو تھنک یو ہیو گاٹن ہیئر؟ یہاں تک یہ ہوا ہے کہ دے آر سیلیبریٹیز، ایک دو سیلیبریٹیز ہیں، دی تھنگ مس یو کے اور سوزانا ریڈ نے آپ کے کپڑے پہنے ہیں، مگر اس لیول پہ آپ کا کام جو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یور ویل نون پرسنالٹی, یہ تو نہیں ہوا نا
ابھی تک. نہیں ہوا اس کے لیے تو فیفی, جس بھی ڈیزائنر نے اس وقت اپنا ڈیزائن ہاؤس بنایا ہے یا بڑا لیبل بنایا ہے, اس کے پیچھے ایک کارپوریٹ انویسٹمنٹ کمپنی آتی ہے جو کہ پوری بزنس اسٹریٹجی ڈیفائن کرتی ہے, اور پھر وہ ڈیزائنر فرنٹ اینڈ پہ ڈیزائن ڈائریکٹر ہو جاتا ہے, اور جیسے ایل وی ایم ایچ اگر ہم مینشن کر سکیں تو وہ آتے ہیں, وہ ٹیک اوور کرتے ہیں ڈیور کو اور سرٹن برانڈس کو. چند ایک برانڈس نے شمون ہے ماسز تک پہنچے ہیں,
اور کھادی کی بات کر رہا ہوں,
کھادی کی بات میں کر رہا ہوں, اور
یو کے میں کافی دکانیں ان کی
اب تو چھوٹے شہروں میں بھی آ گئے ہیں وہ لوگ یو کے کے. جس طرح سے انہوں نے انٹری لی ہے, وہ ایک تھرڈ پارٹی انویسٹمنٹ دبئی سے گروپ آیا اور انہوں نے ٹیک اوور کیا اور انٹرنیشنلائز کیا کھاڈی کو. تو دیٹس دی رائٹ وے ٹو ڈو اٹ.
اینی پبلک فگرز جو آپ سمجھتے ہیں بہت سٹائلش ہوں, کوئی ہے پاکستانی سیلیبریٹی آپ جن کے لیے ڈیزائن کرنا چاہیں گے؟
جب میں چھوٹا ہوتا تھا تب پی ٹی وی کے اوپر ایک آتی تھی سائرہ قاسمی, جو سٹائل آئیکن وہ تھی وہ میرے مائنڈ پہ جو ان کی چھاپ ہے.
سائرہ کو بھی میں نے انٹرویو کیا تھا, سائرہ قاسمی کو, اور ہم نے بات کی تھی آن ہر سٹائل کہ وہ جو بیل باٹمز ایک وقت پہ پہنا جاتے تھے اور مڈل مانگ پیچھے, اتنے سال پہلے کی بات آپ جو ہے ابھی تک آپ کو یاد ہے.
اب یہ بوٹاکس اور یہ فلپ انجیکشنز لگا کے جو فیسز آ جاتے ہیں ٹی وی پہ, ویری سوری, لیکن they don't impress me, simple as that. چاہے وہ ہالی ووڈ سے ہیں, وہ بالی ووڈ سے ہیں, یا وہ لالی ووڈ سے, کسی اور ووڈ سے ہیں.
اچھا, تو آج کل کی بوٹاکس ہیروئنز میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں؟
لیکن ویئر از دی اوریجنالٹی کہیں گے آپ, امپریس کسی کے اوریجنل اورا سے ہو سکتے ہیں نا. اگر ٹھیک ہے اگر آپ نے رنکل چھوانے کے لیے بوٹاکس کروایا بھی, لیکن اب 30-35 ایئرز کی ایج کی لڑکی ہیں, تو لیکن اگر آپ کہتے ہیں ڈریس اپ کرنے کے, ٹھیک ہے مائرا خان از ویری ایلیگنٹ.
غنیمت ہے کہ آپ نے کسی کو تو کہا.
پاکستانی فیشن ڈیزائنر عمر منصور ملبوسات کی تراش خراش اور پاکستانیوں کے ذوق لباس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. اور اب وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات, جو جمعے کو پیرس میں ہونے والے حملوں کے تناظر میں ہے. ان حملوں کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ 129 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ حملے اور بات کی صورتحال آج سیربین کا بڑا موضوع تھا, تو سنتے ہیں بات سے بات.
شاید آپ کو یاد ہو کہ 2.5 ماہ پہلے 3 سالہ ایلان الکردی کی لاش ترکی کے ساحل پہ اوندھی پڑی ملی, تو سوائے چند امیر مسلمان ممالک کے سب ہل گئے, اور یورپ نے شامی پناہ گزینوں کے لیے سٹ پٹا کے دروازے کھول دیے. 2 روز پہلے پیرس میں جو ہوا دنیا اس سے بھی ہلی, مگر یہ ہوا کہ ایلان الکردی نے جو دروازے کھلوائے وہ داعش کے 7 خودکشوں نے بند کروا دیے. یورپی یونین میں اس وقت لگ بھگ 1,70,00,000 مسلمان آباد ہیں, ان میں سے آدھے یورپ میں ہی پیدا ہوئے. اب وہ کیا کریں؟ پہلے سے زیادہ کڑے امیگریشن قوانین, گد کی طرح منڈلاتی ممکنہ بے روزگاری, بسوں ٹرینوں اور فٹ پاتھوں پہ گھورتی مزید سبز و نیلی آنکھیں, اور سماجی تنہائی کی مسلسل موٹی ہوتی دیوار کا سامنا کیسے کریں؟ اور کتنے راہ چلتے مقامی باشندے ایک بار پھر سنجیدگی سے سنیں گے یہ وضاحت کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے, مسلمان اکثریت انتہا پسندی سے نفرت کرتی ہے, 95% مسلمان جہاد کے القاعدہ داعشی نظریے سے متفق نہیں. کبھی سوچا کہ کیسی آسانی سے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی سلفی ایک دوسرے کو دائرہ اسلام میں کبھی داخل کر لیتے ہیں, کبھی خارج کر دیتے ہیں, کبھی نکاح توڑوا دیتے ہیں, کبھی جڑوا دیتے ہیں. تو کیا اتنی ہی آسانی سے پچھلے 20 برس کے دوران بالخصوص جامعہ الازہر, سعودی مفتی اعظم کے دفتر, دارالعلوم دیوبند یا پھر مدرسہ رحیمیہ قم سے کبھی فتویٰ جاری ہوا کہ آج کے بعد القاعدہ داعش اور ان کے وکیلوں کو فساد فی الارض کی پاداش میں دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے, ان سے کوئی بھی تعلق حرام ہے؟ جب بھی ایسا سوال اٹھایا جائے تو فوراً اگر مگر ہچر مچر, بات دراصل یہ ہے چونکہ چنانچہ کے کھمبے پہ چڑھ لیا جاتا ہے. ان سے اچھے تو القاعدہ اور داعش ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو بھی صرف مسلمان ہی نہیں کفر کا قابل گردن زدنی ایجنٹ سمجھتے ہیں. مگر یہ افغانستان سے افریقہ کے صحرائے اعظم اور شام تا یمن, داعش القاعدہ بوکو حرام اور الشہاب اینڈ کمپنی کے پاس سینکڑوں چمکتی جاپانی ٹویوٹا ڈبل کیبن گاڑیاں کیا اسلم موٹر سے سپلائی ہوئی؟ جدید مغربی اسلحہ کیا غلام محمد ڈوسل آرمز ڈیلر نے شام تک پہنچایا؟ بےتحاشا پیسہ کیا نیشنل بینک آف پاکستان کے ڈرافٹ پہ جا رہا ہے؟ عراق اور شام میں داعش کے زیر قبضہ کنوؤں سے نکلنے والے تیل کے ہزاروں بیرل کیا اڑن کھٹولوں پہ ترکی کے پار بھیجے جا رہے ہیں؟ اور یہ تیل کیا زولو قبیلہ اپنے گھوڑوں کی مالش کے لیے خرید رہا ہے؟ ہاں، خود ساختہ جہادیوں کے ہاتھوں پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے 150 بچوں کی موت کو انسانیت کا قتل نہیں کہا گیا، اور کینیا کی گریسا یونیورسٹی میں 147 طلبہ کی لاشوں کے احترام میں فیس بک نے کینیا کا جھنڈا نہیں اپنایا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرس کا سوگ ویسے نہ منایا جائے جیسا منانے کا حق ہے؟ وہاں بھی 11 سے زائد ممالک کے مختلف العقیدہ انسان بغیر یہ جانے مرے ہیں کہ کیوں مرے۔ اب ہوگا کیا؟ خود ساختہ جہادیوں کو امید ہے کہ ایسی کارروائیوں کے رد عمل میں جب یورپ کی مسلمان اقلیت پہ قانونی، معاشی اور سماجی زمین اور تنگ ہوگی تو مزید غسیل نوجوان پکے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آن گریں گے۔ یورپی قوم پرستوں کی یہ سوچ سوچ آنکھیں چمک اٹھی ہیں کہ پہلے سے زیادہ سہما ووٹر اب انہیں پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے لے گا۔ خود ساختہ جہادی بلی نے 13 نومبر کو پیرس میں جو چھینکا توڑا، اس سے گرنے والا دودھ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد دب جانے والی تنگ نظر یورپی قوم پرستی کے لیے آب حیات ہے۔ رہی مغرب و مشرق کی خاموش اکثریت، تو پنجابی کی کہاوت ہے کہ بھینس بھینس ہوشیار، تجھے چور لے چلے۔ بھینس نے پلٹ کے کہا، چارہ تو وہ بھی دیں گے۔
پیرس حملوں کے سماجی اور سیاسی مضمرات بالخصوص یورپی مسلمانوں کے لیے۔ وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات آپ نے سنا، اور اب ہمارے سامعین کی آرا، تبصروں اور تعریف اور تنقید پر مبنی خط اور ان کے جواب، تو سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے مراد پور سیال سے۔ مجیب الرحمان رحمانی اپنے مفصل خط میں لکھتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر آپ کی نشریات سنتا ہوں، اور یہ سلسلہ 1976 سے اب تک کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ پہلے صبح، شام اور رات کی 3 محفلوں میں ہماری گھریلو محفل بھی 3 بار جمتی تھی، لیکن شب نامہ بند ہوا تو ہماری محفلیں بھی صرف 2 ہی رہ گئیں، اور جہاں نما بند ہونے کے بعد ہمارا صبح سویرے کا گھریلو اجتماع بھی ختم ہو گیا۔ غنیمت ہے کہ سیروین ابھی جاری ہے اور ہم گھر والے کم از کم ایک پروگرام اکٹھے بیٹھ کر سن لیتے ہیں۔
اپنے پرانے اور وفادار سامعین کے تو ہم ہمیشہ سے ممنون ہیں۔ مجیب صاحب، آپ یقیناً ہمارے دیرینہ کرم فرما میں شامل ہیں۔
مجیب صاحب مزید لکھتے ہیں، میری پرورش، شاہین کلب، سویرے سویرے، سائنس کلب، دریافت اور جرنیلی سڑک جیسے کلاسیکی پروگراموں کے جلاؤں میں ہوئی ہے، اور میں صحیح معنوں میں بی بی سی اردو کا پروردہ ہوں۔ میری پسندیدہ آوازیں یعنی ایلیا حیدر اور نعیمہ مہجور تو اب ناپید ہیں، لیکن امبر شمسی، کاشف قمر، ظہیر الدین بابر، وسط اللہ خان اور شفیع نقی جامی کی آوازیں سن کر دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔
حضور خدا کے فضل سے ایلیا حیدر اور نعیمہ مہجور بھی اسی جہان رنگ و بو میں موجود ہیں، البتہ ان کی مصروفیات کی نوعیت بدل گئی ہے، اس لیے اب آپ سے صوتی ملاقات نہیں ہوتی ان کی۔
مجیب الرحمان آگے چل کر لکھتے ہیں، آج کل آپ کی ساری توجہ حالات حاضرہ پہ مرکوز ہو گئی ہے، حالانکہ ماضی میں آپ مداری اور جمہوریہ کی شاندار کامیڈی اور پیار کا پاسپورٹ جیسے عمدہ تفریحی اور نصیحت آموز ڈرامائی سلسلے بھی پیش کر چکے ہیں۔ آپ کو اس طرح کے پروگرام جاری رکھنے چاہیے، اور ہاں، اپنے شارٹ ویو کے ٹرانسمیٹر بھی مرمت کروانے چاہیے۔
ایک تفصیلی مکتوب ارسال کرنے کے لیے ہمارا شکریہ قبول فرمائیے رحمانی صاحب۔ عالمی سطح پہ نشریات کا مستقبل اس وقت ایف ایم نشریات سے وابستہ ہے، اس لیے شارٹ ویو کے ٹرانسمیٹروں پہ سرمایہ کاری نہیں کی جا رہی۔ آپ نے ماضی کے جن پروگراموں کا ذکر کیا ہے وہ 3 مجالس کے زمانے میں تو ممکن تھے، لیکن اب جبکہ ہماری نشریات محض سیربین تک محدود ہیں، تفریحی پروگراموں کے لیے گنجائش بہت کم رہ گئی ہے۔ ویسے بھی بی بی سی کا طرح امتیاز تو ہمیشہ سچی، غیر جانبدار اور بر وقت خبریں ہی رہی ہیں، ہلکے پھلکے تفریحی پروگرام تو آپ کسی بھی چینل سے سن اور دیکھ سکتے ہیں۔
تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ ڈیرہ بگٹی سے قیصر خان بگٹی لکھتے ہیں، آپ لوگ سیاست، معاشرت اور اقتصادیات کے بارے میں تو بڑی جامع معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن سائنس کے بارے میں اپنا ہفتہ وار پروگرام بند کر کے آپ نے بہت زیادتی کی ہے، کیونکہ جس جامع انداز میں آپ سامعین کو سائنسی معلومات بہم پہنچاتے تھے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔
قیصر بگٹی صاحب، ہمیں بہت سے سامعین نے یہ فرمائش بھیجی ہے کہ سائنسی معلومات کا پروگرام پھر سے شروع کیا جائے، اور ہم نے سامعین کی یہ خواہش اپنے صدر دفتر روانہ کر دی ہے، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔
اپنے خط میں آگے چل کر قیصر بگٹی صاحب لکھتے ہیں، اسلام دنیا میں امن اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن آج مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور اس فعل قبیح کو جہاد کا نام دیتا ہے۔ مسجدوں میں بم دھماکے کر کے نمازیوں کو ہلاک کرنا کہاں کا جہاد ہے؟
جی ہاں، آج ہر ذی عقل اور ذی فہم شخص یہی سوال کر رہا ہے کہ اس طرح کی دہشت گردی کو جہاد کا نام کیوں دے دیا گیا ہے؟ آخر لفظ جہاد کی بھی کوئی تقدیس ہے، کوئی احترام ہے؟
خط کے آخر میں بگٹی صاحب سوال کرتے ہیں کہ چاند گرہن میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ معذور ہو جاتا ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ محض ایک واہمہ ہے؟
قیصر بگٹی صاحب، یہ محض واہمہ ہے، اور ایک گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس پہ مفصل بات چیت کی تھی، جسے اب دہرانا مناسب نہیں۔
اگلا خط بھی ڈیرہ بگٹی سے ہے۔ محمد عظیم بگٹی لکھتے ہیں، میں دیہات میں رہتا ہوں، میرے پاس ٹی وی یا انٹرنیٹ کا نظام نہیں ہے، اور دنیا سے میرا رابطہ صرف بی بی سی کی بدولت ہے۔ میں سمندروں میں گہری دلچسپی رکھتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے گہرا سمندر کہاں ہے۔
محمد عظیم صاحب، آپ دنیا کے دو بڑے سمندروں کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے،
یعنی پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن۔
جی ہاں، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس۔ ان سمندروں کی گہرائی مختلف جگہوں پہ مختلف ہے،
یعنی کہیں یہ بہت گہرے ہیں اور کہیں بالکل اتھلے۔
اب رہی سمندر میں سب سے گہری جگہ، تو ماہرین کا کہنا ہے کہ بحر الکاہل کے مغربی حصے میں میریانا ٹرینچ نامی مقام سب سے گہرا ہے۔
لیکن کتنا گہرا ہے؟
کوئی 11,000 میٹر کے قریب۔ آج سے 5 سال پہلے سمندری امور کے امریکی محکمے نے ایک سروے کیا تھا، جس کے مطابق اس مقام کی ایگزیکٹ گہرائی 10,994 میٹر ہے،
یعنی تقریباً 11,000 میٹر۔
جی ہاں، اور یہی مقام دنیا میں سب سے گہرا سمندری مقام ہے۔
امید ہے محمد عظیم صاحب کو اپنے سوال کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ کوہلو بلوچستان سے محمد علی مسکانزئی لکھتے ہیں، آج کل گوادر کی بندرگاہ کو سنگاپور بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا ڈیم بنانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتی، وہ گوادر کی بندرگاہ کو دبئی یا سنگاپور میں کیسے بدل سکتی ہے؟ خط کے آخر میں محمد علی صاحب پوچھتے ہیں، ہر چینل پر صابن، شیمپو، موبائل فون، فریج اور کوکنگ آئل کے اشتہار چلتے ہیں، اور انہیں کی آمدنی سے چینل کے خرچے پورے ہوتے ہیں، لیکن بی بی سی پر کوئی اشتہار نہیں چلتا، تو آخر بی بی سی اپنے اخراجات کیسے پورا کرتی ہے؟
گڈ کوسچن محمد علی صاحب۔ ایسا ہے کہ برطانیہ میں ہر کنبہ ٹی وی کی لائسنس فیس ادا کرتا ہے۔ چونکہ شروع میں صرف بی بی سی واحد ٹی وی چینل تھا، اس لیے ہر برطانوی کنبے پہ ٹیلی ویژن نے اپنی لائسنس فیس عائد کر دی تھی۔ اب اگرچہ بہت سے کمرشل چینل شروع ہو چکے ہیں، لیکن بی بی سی کے نشریات بغیر اشتہاروں کے جاری و ساری ہیں، اور اپنے اخراجات اسی لائسنس فیس کے ذریعے پوری کرتے ہیں۔ البتہ بیرونی نشریات کے لیے حکومت بھی کچھ فنڈز مہیا کرتی ہے۔
میدان ضلع دیر سے صفی الحق صاحب کو شکوا ہے کہ ماضی کی طرح اب ہم گرینیج کا ٹائم نہیں بتاتے۔
صفی الحق صاحب، آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، گرینیج کا وقت معلوم کر کے کیا کریں گے؟
اور تحصیل ماوند بلوچستان سے بیورگ للوانی صاحب کا مشورہ ہے کہ ہمیں اپنے پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ جنرل نالج شامل کرنی چاہیے۔
ہمارا تو سارا پروگرام ہی جنرل نالج پہ مبنی ہوتا ہے حضور۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ دریافت کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی آج کی محفل اختتام کو پہنچی۔ آئندہ اتوار کو اسی وقت پھر آپ کے خطوط لے کے حاضر ہوں گے۔ نگار صدیقی اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
جی ہاں، آپ بھی ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر اطہر کاظمی، اور لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرسچن ہینسن، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کی طرف سے خدا حافظ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ نخبت ملک سے سنتے ہیں۔
جمعے کی شب پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد آج فرانس میں قومی سطح پر سوگ کا دوسرا دن ہے. ملک میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہیں. فرانسیسی تفتیش کاروں نے ان حملوں میں ملوث ایک حملہ آور کی شناخت فرانسیسی شہری کے طور پر کی ہے, جبکہ دو گاڑیاں قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے جو ان کے مطابق ان حملوں میں استعمال ہوئی. جی ٹوینٹی اجلاس کے موقع پر 20 عالمی طاقتوں نے فرانس میں حملوں کے بعد صورتحال کے پیش نظر زمینی اور فضائی سرحدی نگرانی میں اضافے پر اتفاق کیا ہے. یورپین کمیشن نے کہا ہے کہ پیرس حملوں کے بعد تارکین وطن کے لیے بنائی گئی یورپی پالیسی میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. میانمار کے صدر نے ملک میں جمہوری جماعت کی انتخابات میں کامیابی کے بعد وعدہ کیا ہے کہ اقتدار کی منتقلی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.